الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم آمین یا رب العالمین. محترم حضرات اور معزز خواتین، سورۃ البقرہ میں 15 رکوع کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں، جس میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظیم قربانی، داستان عظیمت کا تذکرہ کیا گیا ہے. ذوالقعدہ کا یہ آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور امید ہے انشاءاللہ کہ آئندہ جمعہ اگر اللہ پاک نے موقع دیا تو ذوالحجہ اس کا آغاز ہو جائے گا، اور نہیں بھی ہوا تو بہرحال ذوالقعدہ، ذوالحجہ، یہ محرم تین مہینے یہ حج کے کہلاتے ہیں، اور اس میں خاص طور پر حج کا تذکرہ یا عازمین حج حج کے جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں. پوری دنیا کے الحمدللہ عازمین دنیا بھر سے جو ہے وہ حج کے لیے الحمدللہ اس کی تیاری پر مصروف ہیں، لہذا بہتر موقع ہے کہ ہم اس موقع پر جو عظیم قربانی ہے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی، اس کو اپنے ذہن میں تازہ کر لیں. قرآن حکیم میں یہ موضوع ایک سے زیادہ مقامات پر آیا ہے، لیکن یہ جو آیات مبارکہ تلاوت کی گئیں، آیت نمبر 124، یہ قرآن حکیم کا جامع ترین مقام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کیجئے کہ جب ابراہیم کے رب نے علیہ الصلوۃ والسلام ان کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، جانچا، پرکھا، تو انہوں نے تمام آزمائشوں میں کامیابی حاصل کی، انہوں نے سب کو پورا کر دیا. قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم، اب میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. امام الناس کا لقب گویا سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ملا عظیم قربانی کے بعد. پہلا سوال ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جناب میں جو عرض کیا، قال ومن ذریتی، فرمایا ابراہیم نے کہ اے اللہ، میری اولاد کے بارے میں آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ قال لا ينالو عہد الظالمین, فرمایا اللہ سبحانہ وتعالی نے کہ یہ جو امامت کا وعدہ تم سے کیا گیا تمہاری اولاد میں سے ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو ظلم کرنے والے ہیں, مشرک ہیں. تمہاری اولاد میں سے صرف وہ کہ جو توحید پرست ہوں گے, ایک اللہ کو ماننے والے ہوں گے, ان کو یہ امامت کا منصب ہے جو کہ دیا جائے گا. بہرحال آیت نمبر 185 سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم داستان اس کا تذکرہ کر رہی ہے کہ تمہارے رب نے جب ابراہیم علیہ السلام کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا. لہذا یہ لفظ ابتلا جو ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ابتلا و آزمائش. قرآن حکیم سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جو زندگی ہے یہ 50 سال, 100 سال, 200 سال, 1000 سال کی زندگی, یہ بنیادی طور پر آزمائش کے لیے ہے. سورۃ الملک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا تاکہ وہ تمہیں آزمائے, جانچے, پرکھے, تمہارا امتحان لے. ایکم احسن عملا, کہ تم میں سے کون لوگ عمل کے اعتبار سے بہترین. گویا یہ دنیا کی زندگی دار العمل اور آخرت کی زندگی عمل کے بعد, امتحان کے بعد دار الجزا, وہ ہے دار الجزا. ذالک یوم التغابن, وہ ہے ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. لہذا پہلی بات جو ہم سب کو اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے, فلسفہ حیات اور موت, دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے. یہاں ہمیں جو کچھ دیا گیا ہے آزمانے کے لیے, پرکھنے کے لیے. یہاں کی تمام تر نعمتیں ہمیشہ کی نہیں ہیں, عارضی ہیں, ٹیمپرری ہیں. اور جانچنے پرکھنے کے بعد جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے ان کے لیے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, ہمیشہ کی زندگی. فہو فی عیشت راضیہ, وہ ہوگا وہاں عیش و آرام کی زندگی میں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو کوئی مرتبہ, کوئی منصب, کوئی مقام دینا چاہتا ہے تو بہرحال اس کو بھی آزمائش تھا. مختلف نوعیتوں کی آزمائشیں آتی ہیں, جانچا جاتا ہے, پرکھا جاتا ہے, اور بلاخر جب وہ ان آزمائشوں پر پورا اترتا ہے اللہ کی مدد و تائید کے سہارے, پھر اس کو وہ اعلیٰ ترین مقام دیا جاتا ہے. لہذا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی داستان عظیمت سنانے سے پہلے یہ فلسفہ ذہن میں رہے کہ بہت اونچا مقام ہے ابراہیم علیہ السلام کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن کو اپنا دوست بنایا, واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, ابراہیم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا دوست منتخب کر لیا, اپنا دوست بنا لیا. اسی طرح آپ کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے وہ سب آپ ہی کی نسل سے ہیں, ابو الانبیاء. تیسرا لقب امام الناس, تمام انسانوں کے امام. یہودی بھی آپ کو اپنا جد امجد مانتے ہیں, عیسائی بھی, اور ظاہری بات ہے مسلمان تو حدیث میں الفاظ نبی کریم کے صلی اللہ علیہ وسلم, جب صحابہ کرام نے سوال کیا تھا نبی کریم سے صلی اللہ علیہ وسلم, ما ہذہ الاذاہی یا رسول اللہ, یہ جو ہم قربانیاں کرتے ہیں اس کی کیا حقیقت ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم, تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو یہ مرتبہ, یہ مقام, یہ منصب جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو ملا, جو قیامت تک انشاءاللہ سلاما علی ابراہیم, ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی ہو, یہ دعا جو ہے وہ ان کو دی جاتی رہے گی. اس کے پیچھے ایک عظیم داستان ہے, داستان عظیمت, قربانی, ایثار. لہذا اس مختصر وقت میں دعوت غور و فکر کے لیے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ جب انسان کو پرکھا جائے, آزمایا جائے, جانچا جائے اور انسان اس پر استقامت سے ڈٹ جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد و تائید بھی آتی ہے. لہذا پہلا امتحان ہوتا کیا ہے انسان کا؟ جب انسان شعور کی عمر میں آتا ہے, ابھی چھوٹا بچہ ہے تو اس کی بات نہیں ہو رہی, معصوم بچہ ہے, زندگی کے جو ڈفرنٹ اسٹیجز قرآن حکیم بیان کرتا ہے ان میں پہلے دو اسٹیج, انما الحیات الدنیا لعب و لہو, یہ لعب و لہو کی بات نہیں ہو رہی. جب چھوٹا بچہ ہے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کھانا پینے کا سامان کہاں سے آ رہا ہے. غیر شعوری عمر جو ہوتی ہے اس کی بات نہیں کر رہا میں. جیسے ہی انسان شعور کی عمر میں آتا ہے, سمجھداری آتی ہے, ماں باپ کی اہمیت معلوم ہوتی ہے, اساتذہ کی اہمیت, زندگی کا کوئی مقصد ہے, یہ چاند, سورج, ستارے, ہوائیں, موسم, یہ با مقصد ہیں, پرپسفل. لہذا سب سے پہلا امتحان ہوتا ہے فکری امتحان, فکری اور نظری, آئیڈیالوجیکل جو کانسیپٹ ہوتے ہیں انسان کے, اس سے متعلق جانچا جاتا ہے. لوگوں کی میجورٹی وہ ہوتی ہے جو عام طور پر بلائنڈ فالوورز ہوتی ہے, ماں باپ کی طرف سے جو عقیدہ, جو رسومات, جو عبادات, جو طریقہ زندگی, جو وے آف لائف, جو اسٹینڈرڈ آف لائف مل جاتا ہے اسی کے مطابق زندگی گزارنے لگتے ہیں. انہیں نہیں پتا ہوتا ہماری کیا حقیقت, اکثر و بیشتر الا ماشاء اللہ. بہت کم ہوتے ہیں جو غور کرتے ہیں, غور کہ ماں باپ جس عقیدے پر ہیں, جو تصور عبادت انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ درست بھی ہے یا نہیں. لہذا ان بہت کم لوگوں میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, یہ بات آپ کے علم میں ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو باپ ہے آزر, عراق کا ایک شہر ہے اور اس میں ایک بہت اونچا مقام تھا, اس کا منصب تھا. تین طرح کے شرک موجود تھے اس معاشرے میں, ظلم, شرک کا گھٹا توپ اندھیرا. بادشاہ وقت نمرود اپنے آپ کو خدا کہتا تھا, گویا سیاسی شرک بھی موجود تھا. اسی طرح عوام الناس, ان کی ایک بڑی تعداد چاند, سورج اور ستارے کی پوجا کرنے والی, صحابی کہتے ہیں ان کو کہ چاند کی پوجا کرتے, ستارے کی پوجا کرتے تھے. اور عوام الناس, لوگوں کی میجورٹی بتوں کی پوجا کرتی تھی. لہذا اس گھٹا توپ اندھیرے میں آنکھ کھولی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہ باپ اس پورے نظام میں, اس سسٹم میں ایک بہت اونچے درجے پر ہے. بادشاہ کو ضرورت ہوتی ہے ایسے مذہبی طبقات کی جو ان کو سپورٹ کریں, مورل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے. بہرحال مورل سپورٹ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی دی, نواز شریف صاحب کو بڑی زبردست, پیر تو ہل گئے تھے بری طرح, لیکن بہرحال وقت بر وقت مولانا صاحب نے سپورٹ کیا. پرسوں آپ نے دیکھا برابر میں بیٹھے ہوئے نواز شریف صاحب کے, اتنا بڑا عمائدین کا وقف لے کر نواز شریف کی پیٹھ پر تھپکی دینے والے مولانا صاحب موجود ہیں. تو بہرحال بادشاہ کو اپنی سیٹ بچانے کے لیے, عوام الناس کو لوری دینے کے لیے, ٹھنڈا رکھنے کے لیے مذہبی طبقات کی ہمیشہ سے ضرورت رہی. اور یہ مذہبی طبقات ہوتے ہیں بڑے زوردار ہیں, انفلوئنس ان کا بہت زوردار ہوتا ہے. بہرحال نتیجتاً آزر ایک منصب پہ تھا, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اگر اپنے باپ ہی کے عقیدے اور رسومات کو مان لیتے تو باپ کے بعد ان کو وہ بڑا عہدہ ملنا تھا, بڑے پروہت یا پادری اور پنڈت جس طرح ہوتے ہیں نسل در نسل وہ بھی بن جاتے. جیسے باپ بیوقوف بناتا رہا لوگوں کو, بہرحال وہ دوسرا سلسلہ ان کا بھی چلتا, نذرانے بھی ملتے, عوام الناس جو ہے وہ خوش بھی ہوتی بہت. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کی طرف سے ملنے والے نظریات کو پہلے جانچا, اور پہلا سوال باپ سے یہی کیا, ما هذه تماثيل التي انتم لها عاكفون, یہ کیا تم نے بت بنائے ہیں اور ان کے سامنے تم اعتکاف کرتے ہو، دنڈوت کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، یہ میری سمجھ میں تو نہیں آتی یہ بات. مزید یہ کہ اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بت ہیں، یہ بت بناتا بھی تھا، بیچتا بھی تھا، ان کی عبادت بھی کرتا تھا. یہ پورا ایک بہت زبردست نظام ہے بت پرستی کا، ایک معاشی نظام ہے، صرف مذہبی نظام نہیں، پورا اکنامک سسٹم اس کے پیچھے چل رہا ہے. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا یہ جواب سن کر باپ سمجھ گیا کہ یہ میرے نظریات پر چلنے والا نہیں ہے. لہذا پہلی دھمکی ابراہیم علیہ السلام کو یہی ملی، واہجرنی ملیا، فوری طور پر انہوں نے یہی، اس نے یہی کہا کہ فوری طور پر میرے گھر سے نکل جاؤ، گیٹ لاسٹ. اس عقیدے کے ساتھ کہ تم میرے معبودوں کے خلاف کچھ کہو تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. لہذا پہلی آزمائش آئیڈیالوجیکل اسٹیج پر یوں کہہ لیجئے کہ باپ کی طرف سے ملنے والے عقیدے کا انکار، ایک اللہ کو ماننے والے، باپ نے گھر سے نکال دیا. نوجوان کو کہا، کہہ دیا جائے گھر سے نکل جاؤ، تارے نظر آ جاتے ہیں دن میں، رات میں نہیں. فائنینشل سپورٹ تو بہرحال گھر والوں کی طرف سے ہی ہوتی ہے نا، اور گھر سے نکال دیا جائے تو انسان پریشان ہوتا ہے کہ جاؤں کہاں. ماں باپ کی محبت ہوتی ہے، گھر کی محبت ہوتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي، میں آپ کے لیے اپنے رب سے استغفار تو کروں گا لیکن آپ کے ساتھ اب رہنے والا میں نہیں ہوں، شرک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا، اور بلاخر گھر چھوڑ کر چلے گئے. اب اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی گھر میں نہ بن رہی ہو، دوست ہوتے ہیں، احباب ہوتے ہیں، قوم کے لوگ ہوتے ہیں، ان سے بنا کے رکھتا ہے. لیکن سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام توحید کی دعوت دینے والے، اپنی قوم کو بھی دعوت دی. لہذا وہ لوگ کہ جو چاند سورج ستاروں کی پوجا کرتے تھے ان کے پاس گئے. سورۃ الانعام میں یہ پورا واقعہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. پہلے وہ لوگ جو ستارہ پرستے، ان سے کہا ہاذا ربی، یہ ہو سکتا ہے میرا رب. لیکن جب ستارہ ڈوب گیا، اس کی روشنی تو اپنی ہے ہی نہیں، ویسے بھی عام طور پر ستارے کی جو زندگی ہے وہ رات کے وقت ہوتی ہے، دن میں نظر نہیں آتا. قوم کو دعوت دی کہ جو ڈوب جائے وہ رب کیسے ہو سکتا. دعوت غور و فکر اپنی قوم کو دیتے رہے. اگلا مرحلہ چاند کی پوجا کرنے والے، بڑی تعداد چاند کی پوجا کرنے والی تھی، خاص طور پر جب چودہویں کا چاند آتا ہے اس کی عبادت کرنے والے موجود، ان کے پاس گئے اور کہا ہاذا ربی، ہاں شاید یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا تو اپنی قوم کو دعوت دی، میری قوم کے لوگوں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ تو اجسام فلکی ہیں، یہ تو مخلوق ہیں، یہ معبود کیسے ہو سکتے ہیں، غور تو کرو. بہرحال مشرکانہ عقائد میں ہمیشہ سے سورج کی جو پوجا ہوتی رہی، سورج دیوتا بہت بڑا ہمیشہ سرا. لہذا ان لوگوں کے پاس بھی گئے جو سورج کی پوجا کر رہے تھے، اور ان کے الفاظ بھی ہیں ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ شاید میرا رب ہے، یہ زیادہ بڑا بھی ہے، اس کا زیادہ اثر بھی ہماری زندگی پر ہوتا ہے. ہوائیں ہیں، بارشیں ہیں، کھیتی باڑی ہے، یہ سب اسی سے چل رہی ہیں. ہاذا ربی ہاذا اکبر، شاید یہ رب ہے. فلما افلت، تو پس جو وہ بھی ڈوب گیا، اس کی بھی زندگی ختم ہوئی، تو اب دعوت دی انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. قوم کو دعوت دی، میں تمہارے ساتھ ان چاند سورج ستاروں کو پوجنے والا نہیں ہوں، میں نے اپنا رخ، اپنا چہرہ کیا اس اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا فرمایا، خالق وہ ہے. اور پوری یکسوئی کے ساتھ اب میں اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں. وما انا من المشرکین، اور میں تمہارے ساتھ شرک کرنے والوں میں نہیں ہوں. گویا اعلان برات چاند سورج ستارے کی پوجا سے. اب اگلا مرحلہ عوام الناس، لوگوں کی میجورٹی بت پرستی اور عام طور پر بلائنڈ فالوئر وہ ہوتے ہیں جو مذہبی طبقات رسومات اور عبادات دیتے ہیں بےچارے وہ وہی کچھ کرنے لگتے ہیں. غور و فکر کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہی نہیں عوام الناس میں. جیسے آج ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے کچھ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قبر پرستی ہمارے معاشرے میں ہے یا نہیں؟ برابر میں بابا کا مزار ہے جا کے دیکھ لیجئے. عوام الناس کی میجورٹی وہ ہے جو قبروں کو جا کر سجدہ کر رہی ہے, ان سے دعائیں کر رہی ہے. انہیں نہیں پتا کہ رب سے دعا کرنی ہے. وہ تو کسی نے کہہ دیا بھائی یہ جو تمہاری بخشش کروائیں گے ہا اولائی شفاؤنا عند اللہ, یہ تمہارے سفارشی ہیں اللہ کے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ تصورات معاشرے میں. تو چاہے بت پرستی ہو یا قبر پرستی ہو, فلسفی بالکل ایک ہی ہے, فلسفہ ایک ہی ہے. ہم گناہگار, نجس, ناپاک, گندے لوگ, ہماری دعائیں اللہ پاک کیا سنے گا؟ ہاں یہ ہیں وہ پاکیزہ لوگ, لہذا ان کے ذریعے یہ واسطے وسیلے کے جو معاملات ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہیں, وہاں بھی تھے. لہذا عام طور پر جو بت بنائے گئے یا بنائے جاتے تھے وہ بزرگان دین کے نام پر ہی ہوئے. سب سے پہلے پانچ بت بنائے گئے تاریخ انسانی میں. پہلی مرتبہ جب بت پرستی آئی ہے یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ ہے, اور اپنے بزرگوں جو اولیاء اللہ ہوا کرتے تھے ان کے نام کے بت بنائے تھے. سب سے پہلا شرک حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کیا تھا. بہرحال بت پرستوں کو بھی دعوت دی, اور کیا حکیمانہ انداز ہے دعوت غور و فکر دینے کا. پہلے بتایا کہ یہ تمہارے معبود نہیں ہیں جن کے سامنے تم اعتکاف کرتے ہو, کیا ہے یہ؟ ما ہذہ تماثیل التی انتم لہا عاکفون قالوا وجدنا علی آبانا. قوم کا جواب بالکل واضح, ہم نے تو اپنے آبا و اجداد کو کرتے ہوئے دیکھا ہے, ایسے ہی کرتے تھے وہ, ہمیں نہیں پتا کہ کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے. ابا جان ایسے کرتے تھے, دادا کرتے تھے, ہم نے بھی ایسے شروع کر دیا. یہ ہے بلائنڈ فالوورز ہونا. لہذا قوم کو بتا دیا کہ یہ معبود نہیں ہے, معبود وہ ہے. اور ساتھ ہی کہا تمہارے جھوٹے معبودوں کے ساتھ کروں گا میں کچھ. اور ایک موقع مل گیا ابراہیم علیہ السلام کو کہ جب قوم گئی ہوئی تھی میلے میں, باہر شہر سے باہر میلے لگتے تھے, ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی آپ بھی چلیے. کہا نہیں, مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میں بیمار ہو جاؤں گا وہاں جا کر, انی سقیم, کچھ اچھی کیفیت میں نہیں ہوں, تم لوگ جاؤ. جب قوم چلی گئی تو اب آپ داخل ہوئے بت کدے میں, اور یہ نفرت جو شرک سے تھی اندر وہ بالکل صاف ظاہر ہو رہی ہے. بتوں سے جا کر کہتے ہیں کہ تمہارے سامنے یہ جو کچھ کھانے پینے کا سامان ہے کھاؤ نا, اسے کھاتے کیوں نہیں؟ اب ظاہر بات ہے یہ ڈائلگ کا انداز ہے, اندر جو نفرت اور شدید دشمنی اور عداوت تھی اس بت پرستی سے یہ ان کی ظاہر ہوئی, اور بلاخر انہوں نے سارے بتوں کو توڑ دیا. کسی کا ہاتھ توڑ دیا, کسی کی گردن توڑ دی, لیکن جو بڑا بت تھا, اب دیکھیں دعوت سمجھانے کا انداز, جو بڑا بت تھا اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا, اور وہ تیشا علی قتل تہ توڑا, جس سے توڑا تھا وہ اس کے کندھے پر رکھ کر آ گئے. اب جب قوم واپس آئی تو ظاہر بات ہے قرآن مچ گیا, من فعل ھذا بآلہتنا, کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم؟ کہا گیا ایک نوجوان ہے ابراہیم جو یہ کہا کرتا تھا کہ میں کچھ کیا کروں گا تمہارے بتوں کے ساتھ, اسی نے کیا ہوگا. بہرحال ابراہیم علیہ السلام تو منتظر تھے کہ یہ موقع ہے. ابراہیم علیہ السلام کو گرفتار کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا, اور سوال کیا لوگوں نے, انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم, اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ فرمایا ابراہیم نے, بل فعلہم کبیرہم ھذا فاسألوہم, بلکہ یہ جو تمہارا بڑا ہے اس نے کیا ہوگا, اس سے پوچھو, مجھ سے کیا پوچھتے ہو. حالات حاضرہ, سرکمٹانسز, ایویڈنس تو یہی ہے کہ یہ بالکل صحیح سلامت ہے, اس کے پاس آلہ قتل ہے, فنگر پرنٹس بھی ہوں گے, اور ہماری پولیس ہوتی تو بہرحال وہ بولنے بھی لگتا کہ ہاں میں نے کیا ہے. لیکن قوم کو دعوت غور و فکر یہ دینی ہے کہ یہ تمہارے معبود ہے تو اس سے پوچھو, مجھ سے کیا پوچھ رہے ہو. کہا ابراہیم تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے, بس یہی الفاظ ان کی زبان سے نکلوانے تھے. اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, تم پر بھی اُف ہو تمہارے ان معبودوں پر جو تم جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ کر, جو اپنی مدد نہ کر سکیں, یہ بتا نہ سکیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے, تم ان کی پوجا کرتے ہو, ان سے عبادات کرتے ہو, ان سے دعائیں کرتے ہو. قوم کو گویا سمجھا دیا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتے. لیکن اس کو اب کہتے ہیں تعصب. بات سمجھ گئے کہ ہاں ابراہیم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے, لیکن قوم کے سردار اور عوام الناس, کیونکہ میں نے عرض کیا زیادہ غور و فکر کرنے والے نہیں ہوتے, فالوورز ہوتے ہیں, لہذا سردار نے کہا حرقو, جلا دو اسے, وانصروا آلہتکم, اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. لہذا آگ جلائی گئی, آپ سب جانتے ہیں ایسی خوفناک آگ, اور ابراہیم علیہ السلام کو موقع فراہم کیا کہ اب بھی باز آ جاؤ, باپ دشمن قوم دشمن, وہ اکیلے بچے ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام. اور اس موقع پر عقل کیا سمجھا رہی ہے؟ بہرحال عقل تو کرائے کا وکیل ہے, آپ اس کے لیے دلائل مانگے پازیٹو, وہ پازیٹو دے دیں گی. اس موقع پر عقل یہ سمجھا رہی ہے کہ ابراہیم بات مان لو ان کی, اور یہ دعوت ہے توحید چھوڑ دو, فی الحال ڈیلے کر دو کچھ دن, کیونکہ اگر تمہیں ہی مار دیا گیا, تمہیں ہی شہید کر دیا گیا, تو یہ دعوت آگے کیسے بڑھے گی؟ لیکن عشق کیا کہتا ہے؟ یہ عقل اور عشق کے درمیان جو جنگ ہے, اللہ سے محبت, اللہ پر توکل, اللہ سے بھروسہ, اللہ کی ذات سے عشق, وہ تو یہ دعوت دے رہا ہے کہ اگر زندگی ہوگی تو بچ جاؤں گا, رب چاہے گا تو بچ جاؤں گا, ورنہ اپنی جان اس راہ میں دینے کے لیے تیار. تو بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو موقع دیا گیا, ابھی بھی باز آ جاؤ, لیکن وہ دین کی توحید کی دعوت دیتے رہے, یہاں تک کہ قوم نے ان کو آگ میں ڈال دیا, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل ہے مہوے تماشائے لبے بام, ابھی عقل ابھی سوچ ہی رہی کہ کیا کروں, اس نے کہا اللہ بچانے والا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آگ کو حکم دیا یا نار کونی بردا ہوا سلام علی ابراہیم, اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے لیے, گلے گلزار بن جا. اور قوم نے یہ معجزہ دیکھا بہرحال کہ خلیل اللہ کو آگ نے نہیں جلایا, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لے آتے, لیکن قوم ایمان نہیں لائی, سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کو وہاں سے ہجرت کرنی پڑی. انی مہاجر الی اللہ انی ذاہب الی ربی سیہدین, میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں وہی ہدایت دے گا. اور بہرحال اس جگہ کو چھوڑ دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام. 87 برس عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی, اور توحید کی دعوت دیے جا رہے ہیں, کنعان گئے, فلسطین گئے, مصر گئے, وہاں جا کر دین کی دعوت ہے, توحید کی دعوت دیتے رہے. بالآخر امتحان کا اگلا مرحلہ, بڑھاپے میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی گئی, دعا کی ربی حبلی من الصالحین, اے اللہ مجھے نیکوکاروں میں سے اولاد عطا فرما. فبشرناہم بغلام حلیم, تو ہم نے ان کو بشارت دی بہت تحمل والے بیٹے کی, سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن جیسے ہی اولاد عطا فرمائی, امتحان لے لیا اپنے خلیل کا کہ ہم سے زیادہ محبت ہے یا اپنی اولاد سے. حکم دیا اس اولاد کو آباد کرو مکے میں جا کر, وادی غیری ذی زرع عند بیتک المحرم, ایسی وادی کے جو زراعت سے خالی ہے, زندگی نہیں, وہاں چھوڑ کر آئے اپنی اولاد کو, سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو. اور پورا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, سنا ہوگا, روایات میں آتا ہے کہ جب جا رہے ہیں چھوڑ کر ابراہیم علیہ السلام اپنی معصوم اپنے معصوم بچے کو اور اپنی بیوی کو, تو سوال یہی کیا تھا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ کا حکم ہے, اللہ کے سہارے, اللہ سبحانہ و تعالی مدد فرمائے گا, بظاہر کوئی اسباب ہی نہیں, مسبب الاسباب پر بھروسہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے, اور الحمدللہ اللہ کی مدد و تائید آئی نہیں. بیوی ہاجرہ جس طرح بے چین تھی اپنے بچے کے لیے پانی کی تلاش میں, وہ صفا اور مروہ کے درمیان ان کا سات مرتبہ دوڑنا کتنا پسند آیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. کس بے چینی کی حالت میں اللہ کو پکار رہی ہیں, اپنے بچے کے لیے پانی تلاش کر رہی ہیں. صحیح جو آپ کرتے ہیں عمرہ اور حج میں وہ سیدنا بی بی سیدہ حاجرہ کی سنت ہے. بہرحال دعا ان کی قبول ہوئی, اخلاق سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر, اٹھتے ہیں حجاب آخر, کرتے ہیں خطاب آخر, اور بالآخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہاں زمزم ظاہر کر دیا, چشمہ ظاہر ہوا. جیسے ہی پانی آیا, پانی زندگی ہے, قافلے آنا شروع ہو گئے اور وہ شہر آباد ہو گیا. بہرحال اپنے خلیل کا امتحان لیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے. سیدنا اسماعیل 13 برس کے ہو چکے ہیں اور اب دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. خانہ کعبہ کی تعمیر فرماتے ہوئے دعا کی تھی ابراہیم نے علیہ الصلوۃ والسلام, اے اللہ ہم سے قبول کر لے, تو ہی سننے والا اور جاننے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبول فرمایا. 4000 سال ہونے کو آ رہے ہیں الحمدللہ, وہ اللہ کا گھر ابھی بھی آباد ہے. اس کو آباد کرنے والے سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام. بہرحال آخری امتحان بہت شدید اور بہت سخت تھا, اس کا تذکرہ بھی ہو جائے تاکہ اندازہ ہو کہ یہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. کس شان سے اللہ پاک نے بیان فرمایا. آخری امتحان, 100 برس کی عمر ہے تقریباً ابراہیم علیہ السلام کی, آپ کو اشارہ ملتا ہے اپنی محبوب ترین سے اللہ کی راہ میں قربان کرو. 3 دن مسلسل خواب دیکھتے رہے محبوب ترین سے, اونٹ ذبح کرتے رہے, 100 اونٹ 100 اونٹ مسلسل. بالآخر سمجھ گئے کہ میری محبوب ترین شے تو میرا بیٹا ہے. ایک ہی بیٹا تھا اس وقت تک, بعد میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. بہرحال یہ امتحان صرف وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو صاحب اولاد ہیں, اور اولاد بھی وہ جو بڑھاپے میں دی گئی. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. بہرحال بلایا اپنے بیٹے کو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور اپنا خواب ان کے سامنے رکھتے ہیں. کتنا خوبصورت انداز ہے قرآن حکیم بیان کرتا ہے. اپنے بچے سے پوچھتے ہیں, یا بنیا انی ارا فی المنامی انی اذبحک. اے میرے بچے, میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترا, اب تم بتاؤ تمہارا کیا ارادہ. مجھے تو یہ اشارہ ملا ہے رب کی طرف سے, میں تمہیں ذبح کرتا ہوں, تم کیا کہتے ہو. بچے کا جواب, یا ابتی فعل ما تؤمر, اے میرے ابا جان کیجئے وہ کام جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. اب یہ جواب سن کر سیدنا ابراہیم کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی کہ رب مجھے آزما رہا ہے, لیکن بہرحال میرا بچہ میرے ساتھ ہے. اور اب لے کے گئے مکے سے باہر, منا کی جگہ ہے جہاں قربانی پیش کی ہے ابراہیم نے اسماعیل کے علیہ الصلوۃ والسلام. چشم فلک میں یہ منظر دیکھا کہ بوڑھا باپ اپنے بچے کو لٹا دیتا ہے, اور اپنے طور پر چھری پھیر دی تھی ابراہیم علیہ السلام نے. وہ تو رب نے فرمایا, یا ابراہیم قد صدق کرویا, اے ابراہیم تم نے تو اپنا خواب سچا کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, اسی طرح سے ہم نیکوکاروں کو اجر دیا کرتے ہیں. وان ھذا لہو البلاء المبین. محترم ڈاکٹر صاحب نے اس موضوع پر جو کتاب لکھا ہے اس میں بڑے پیارے الفاظ لکھے اس آیت کے حوالے سے کہ ممتحن خود کہہ رہا ہے, ممتحن رب کائنات فرما رہا ہے, ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ تو بہت بڑی آزمائش تھی, اس میں بھی تم کامیاب ہو گئے. یہ ہے داستان عظیمت. لہذا جب قربانی پیش کر رہے ہوں اللہ کی راہ میں, انشاءاللہ اگلے جمعے کو موقع ملا تو ذوالحجہ کے جو فضائل ہیں احادیث مبارکہ کے حوالے سے سنیں گے, لیکن ذہن میں رکھیے کہ جب قربانی پیش کر رہے ہوں تو یہ فلسفہ ذہن میں ہو کہ یہ عظیم داستان ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی, اس اس سنت پر عمل کیا جا رہا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اللہ پاک ہمیں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.